سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صلوات بجي محمد وعلى محمد. تمام شہداء ملت جعفریہ اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں سب مل کے ذرا ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا. کل ہم نے ذکر کیا تھا یہودیوں کے عہد شکنی کا، کہ ان کی اپنی عہد شکنی باعث بنی کہ مدینے سے نکال دیے جائیں، اور کچھ کو ان میں سے قتل کر دیا گیا. قتل کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا، جناب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھی یہ حکم دیا کہ ایک تو انہیں پیغمبر پر یقین نہیں کیا نا، یعنی پیغمبر کو ثالث نہیں ٹھہرایا بلکہ دوسرے کو، یعنی پیغمبر کی صداقت کو جھٹلایا، رسول کی رسالت کو جھٹلایا ایک طرح سے، کہ رسول فیصلہ کرتے اس فیصلے کو نہیں مانا. لہذا یہودی خود اس بات کا باعث بنے کہ جو معاہدہ کیا تھا وہ ایشی کر نہیں ہوئی، ان کو نکال دیا گیا، خیبر کی طرف دھکیل دیے گئے، بلکہ خود ہی چلے گئے. وہ بعد میں واقعات پیش آئے کہ وہاں بھی جا کے وہ فتنہ انگیزی سے باز نہیں آئے، کرتے رہے، وہ بعد کی بات ہے. اب ادھر ہی آ جاتے ہیں چھٹے ہجری کے چھٹے سال، جو ایک دوسرا عہد و پیمان ہوا. یہ عہد و پیمان تو ان کے ساتھ ہوا. اب دیکھیے اسی کی مثالیں دیتی ہے دنیا. اب دیکھیے وہ یہودیوں کے ساتھ بھی تو رسول نے معاہدے کیے، کفار قریش کے ساتھ بھی تو معاہدے کیے. تو معاہدے کرنے میں پابندی تھوڑی ہے، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ معاہدے کرنے میں کس نے کہا پابندی ہے. معاہدے دیکھا جائے گا کہ فاتح اور مفتو کے درمیان کوئی شرائط طے ہو رہی ہیں، یعنی معاہدے کی شکل کچھ اور ہے، کہ فتنے سے بچایا جائے، عہد شکنی نہ کی جائے، بلکہ موقع دیا جائے کفار کو، جب تک وہ عہد شکنی نہ کرے تم عہد شکنی نہ کرنا، وہ عہد کی پابندی نہ کرے، وہ عہد توڑ دو پھر تم پر کوئی بھی عہد نہیں رہا، اپنے عہد کو تم نہ توڑنا جب تک وہ نہ توڑے. اب اسی کی دوسری سب سے بڑی مثال، یعنی تیسری مثال تو ہم پہلی دے چکے ہیں، کہ فتح مکہ اگر قریظی مقصود ہوتی تو صلح حدیبیہ کیوں ہوتی؟ جنگ ہوتی، فتح مکہ کے وقت جنگ ہوتی، فتح مکہ کے وقت خون بہایا جاتا. یہ جو خون بہا 400 یہودیوں کا، تو اس کے ذمہ دار تو وہ خود تھے. رسول نے فیصلہ تھوڑی کیا، فیصلہ تو انہیں نے خود کرایا، ثالث تو انہیں نے خود کہا کہ جو یہ فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول. رسول نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی قبول. تو فیصلہ مقرر کر، فیصلہ کرنے والے کو مقرر کرنے والے بھی تو یہودی تھے، رسول تو نہیں تھے، انہیں نے مقرر کیا تھا. حدیبیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بہت سارے انشاءاللہ مسائل آج حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے بیٹا، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. حدیبیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ رسولوں کے خواب سچے ہیں، ظاہر وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور صحابہ کو خواب سنایا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ میں مکے گیا ہوں اور طواف میں مشغول ہوں. اب ظاہر رسول کا خواب سب جانتے ہیں کہ سچا ہے، تو اب ایک ہنگامہ مچنا شور مچنا شروع ہو گیا کہ چلیں اسی سال چلتے ہیں، پھر جب آپ کا خواب ہے تو سچا ہوگا، چلیے مکے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، ویسے بھی جنگ کے ارادے سے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے واپس آ جائیں گے، کیونکہ اللہ کو کئی سبق سکھانے تھے، اللہ کے رسول کو کئی سبق سکھانے تھے، لہذا رسول نے سب کی بات مان لی، چلے بھائی تیار ہو جاؤ سب. 1400-1500 افراد، اور ظاہر ہے کہ ان میں مہاجرین ہیں وہ تو زیادہ شوق رکھتے ہیں، اور مہاجرین میں بھی سب سے زیادہ شوق تو خود پیغمبر کا ہے، اپنا وطن دیکھنے کا، اپنے وطن واپس جانے کا. آپ جانتے ہیں کسی مقام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ وطن کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، کہ مکے میں اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود جب خدا کے رسول ہجرت فرما رہے تھے تو آنسو تھے آنکھوں میں، اور حسرت سے در و دیوار کو دیکھتے تھے، پہاڑوں کو دیکھتے تھے، زمین کو دیکھتے تھے کہ میرا وطن مجھ سے چھٹ رہا ہے، جس پہ پروردگار عالم نے تسلی دی کہ اطمینان رکھیے حبیب، ہم آپ کو واپس لے کر آئیں گے آپ کے وطن میں، آپ کو واپس پلٹائیں گے. تو وہ جو کبھی کبھی میں بلکہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حب الوطنی بھی بھائی ایک دین کا حصہ ہوتی ہے جو یہاں مفقود ہو چکی، جس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اسی وجہ سے سارے مسائل ہیں. 64 سال میں پاکستانیت تو پیدا ہی نہیں کی، اب تو صوبوں کو بھی چھوڑ دیجئے، اب تو شہروں اور محلوں کی سطحوں پہ برادری تقسیم ہو کے رہ گئی، میرا محلہ کہ تیرا محلہ، وہ پاکستان واکستان تو گیا کہیں، پاکستانیت کیونکہ بنائی نہیں گئی، پیدا نہیں کی گئی، آج یہ انجام بھگت رہے ہیں کہ ملک سے محبت گئی نظر. آتنی اپنے گروہ کا فائدہ یا اپنا فائدہ ہر ایک کے لیے مقدم ہوا کرتا ہے، جبکہ میں نے اتنی بڑی مثال دی کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود خدا کے رسول کو اپنی مٹی سے کتنی محبت ہے، اپنے وطن سے کتنی محبت ہے کہ رو رہے ہیں چھوڑ دیں، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں پھر بھی رو رہے ہیں کہ میں اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اللہ نے تسلی دی، حبیب ہم واپس لائیں گے آپ کو، آپ کے شہر میں واپس لائیں گے، اطمینان رکھیے. اب یہ شوق بھی ہے اپنے وطن کو دیکھنے کا، اپنے مولد کو دیکھنے کا، جہاں بچپن گزرا ہے اسے دیکھنے کا. 1400-1500 مسلمان مہاجرین و انصار تیار، اور پورے ظاہر کے مدینے میں ایک جشن برپا ہے کہ مکے جائیں گے، زیارت کر کے آئیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے، اور طاقت پہ بھی گھمنڈ ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، جب بدر و احد خیبر خندق میں دیکھ لیا، خیبر تو خیر ابھی نہیں پیش آئی، تو اب خندق میں دیکھ لیا تو اب آگے پھر کیا مسئلہ رہ گیا، کوئی مشکل ہی نہیں. 1400-1500 افراد، اور مسجد شجرہ سے احرام باندھا، مدینے سے جو بھی جاتا ہے اس کے احرام باندھنے کا مقام کیا ہے، مسجد شجرہ. جو بھی نکلے گا، آپ بیدار ہیں نا، تاریخ ایسی پڑھی جاتی ہے بھائی، سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. میں نے تو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہر روز ایسے تھوڑی ہوگا، اب جیسی مجلس ہے ویسی پڑھوں گا میں، تو جو مضمون ہے اسی کو پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ سوئیے یا جاگیے مجھے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. ایک بار اور سلوات بھیج دیجئے. خیر، بس مسجد شجرہ میقات ہے مدینے سے جانے والوں کا، کہ مدینے سے جو جاتے ہیں مکہ عمرے حج کے لیے، تو ان کا میقات کیا ہے، مسجد شجرہ. احرام مانگ لیا سب نے، 70 اونٹ قربانی کے ساتھ لے لیے خدا کے رسول نے. اب جب اتنا بڑا لاؤ لشکر، اتنا بھائی مخبر تو ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، فوراً خبر پہنچ گئی کہ 1400-1500 افراد آ رہے ہیں. مکے والوں نے بھی آپس میں قسم کھا لی کہ مکے میں نہیں گھسنے دینا، چاہے خون کی ندی بہہ جائے. یہ سب وادی عزیز توا وہاں پہ جمع ہو گئے، وادی عزیز توا میں، ادھر سے مسلمان چلے، ادھر سے کافر چلے، وہ وادی توا میں رکے، مسلمان وادی عصفان میں رکے. اچھا ایک بات آپ کو بڑی عجیب بتاؤں، کہ جو حاجی یا عمرے پہ، حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، تو ان کے تین ہی شہر ہیں بیچاروں کے، مکہ مدینہ، بہت تیر مار لیا تو جدہ، اس سے آگے نہیں. جو وہاں نوکریاں کرتے ہیں انہیں یقیناً سب جگہ گھومی ہوں گی، لیکن حاجی حجاج حضرات جو ہیں وہ بس ان کے یہی میقات ہیں، یا وہ جوحفہ سے باندھے، جدہ سے جوحفہ جائیں اور چلے جائیں مکہ، یا مدینے سے جائیں تو میقات مسجد شجرہ، اس کے علاوہ وہ کہیں جا نہیں سکتے احرام باندھنے کے لیے. تو ہمیں بہرحال جستجو تھی، یہ خواہش تھی کہ کسی طرح طائف سے جا کے باندھ لیں، طائف بھی ہے نا ایک احرام باندھنے کی جگہ، تو طائف سے جا کے ہم کسی طرح احرام باندھ لیں. اب اللہ نے سن لی, اس دفعہ ہمیں موقع مل گیا. طائف جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باہر کیمرے ہم نے تو ہمارے رکھ لیے گئے کہ تصویریں نہ لے کر آ جائیں, ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں تھی, لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ان جگہوں کو جن کو ہم تاریخ میں پڑھا کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ جائیں. وہ اللہ نے ہماری اس دفعہ سن لی خواہش. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو الحمدللہ کہ اللہ نے سن لی اس دفعہ. اس مرتبہ جب طائف گئے تو جن جگہوں کے میں نام لے رہا ہوں ان جگہوں سے ہم ہوتے ہوئے بھی آ گئے, ان جگہوں کو بھی دیکھ لیا جن مقامات کے میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں. خیر جناب, وادی عصفان میں مسلمان ٹھہرے, وادی ذی طوا میں یہ ٹھہرے. مسلمانوں کو جو کو خبر دی کہ ان کے جمع ہو گیا لشکر ذی طوا میں, مکے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اور یہ خبر دینے والے تھے جناب بصر ابن ابی سفیان کعبی, وہ ابو سفیان نہیں, یہ صحابی ہیں رسول کے بہت ہی چاہنے والے ہیں. بصر ابن ابی سفیان کعبی یہ خبر لے کر آئے کہ ذی طوا میں سارے مشرکین مکہ جمع ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکا جائے گا. رسول نے راستہ تبدیل کر دیا تاکہ جنگ نہ ہو, لڑائی نہ ہو. حدیبیہ کا رخ کیا. حدیبیہ سے مکہ رہ جاتا ہے تقریباً 23-24 کلومیٹر. حدیبیہ کنواں ہے لیکن وہ علاقے کا نام اس کنویں کی وجہ سے حدیبیہ پڑ گیا, جیسے غدیر خم کے علاقے کا نام اس تالاب کی وجہ سے غدیر خم پڑ گیا, جیسے آپ کے یہاں ہوتے ہیں محلوں کے نام شہروں کے نام کسی وجہ سے پڑ جاتے ہیں. کہ لاہور میں ایک محلہ ہے پیسہ اخبار, وہاں سے کبھی پیسہ اخبار نکلا کرتا تھا کیونکہ پہلا اخبار تھا نکلنے والا, لہذا پورے محلے کا نام ہی پیسہ اخبار, محلے کا نام ہے پیسہ اخبار. تو نام ایسے پڑ جاتے ہیں, جیسے آپ کے یہاں ناگن چورنگی, واقعی ہے بھی ناگن چورنگی. وہ ایک صلوات بھیج دیجیے. تاکہ آپ کی آج کا بڑا بیان بڑا خشک ہے, آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں, اس لیے میں یہ جملہ کہہ دیا کہ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں. خیر, اور خدا کے رسول وہاں پر آ گئے, حدیبیہ پہنچ گئے, اور پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے مکے والوں نے بھیجا بدیل ابن ورقہ کو کہ ہم کسی بھی حالت میں آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. خدا کے رسول نے کہا دیکھو جانوروں کو, یہ قربانی کے جانور ہیں. اس وقت قربانی کے جانوروں پہ نشان لگا دیے جاتے تھے, بھئی یہ اونٹ قربانی کے ہیں, ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں, ہم عمرہ کریں گے, خانہ خدا کا طواف کریں گے, واپس چلے جائیں گے, اور یہ سب کے لیے خانہ کعبہ. اس وقت بھی تو خانہ کعبہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نا, پورے سرزمین حجاز سے آتے تھے, بلکہ اور لاکھوں سے بھی آتے تھے. کہا کہ بھئی اس میں کون سی ایسی بات ہے, ہم تم سے جنگ نہیں کرے, تمہارے مال املاک پہ قبضہ کرنے نہیں آئے, سیدھی سی بات ہے, ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے مدینہ. لیکن وہاں ضد ہو گئی کہ نہیں جانے دیا جائے, آپ کو نہیں جانے دیں گے. بدیل ابن ورقہ واپس چلے گئے. عروہ ابن مسعود ثقفی آئے, وہ ذرا نرم گوشہ رکھتے تھے کہ میں جاتا ہوں بات کرنے, اور رسول نے خدا کے رسول نے وہی دلیلیں رکھی کہ بھئی آخر اس میں کیا حرج ہے, ہم طواف کریں گے واپس چلے جائیں گے, قربانی کے جانور ذبح کریں گے واپس چلے جائیں گے, آپ کو کیا پریشانی ہے اس میں. تو عروہ ابن مسعود جو تھے وہ راضی ہوئے اس بات پہ, مکے والوں کو جا کر کہا کہ دیکھو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آئے ہیں آگے چلے جائیں گے, ان کو کرنے دو. لیکن مکے والے کسی طور راضی نہیں کہ نہیں اس میں ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم حقیر ہو جائیں گے, ہم ذلیل ہو جائیں گے, کسی بھی عالم میں مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا. اب یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ وہ واقعہ پیش آ گیا بیعت رضوان کا. اور اس کی وجہ کیا بنی کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 10 مہاجرین کے ساتھ یعنی 10 مسلمانوں کے ساتھ انہیں بھیجا گیا کہ وہاں جا کے آپ مذاکرات کیجئے. اب وہ ایک افواہ جو تھی وہ غلط اڑ کے آ گئی, افواہ یہ اڑ کے آ گئی کہ ان سب کو وہاں معاذ اللہ قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہوتا نہیں, میسج چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. یہ گروپ ایک خاص گروپ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے افواہیں چھوڑنا. لہذا اس نے مسلمانوں کے لشکر میں افواہ پھیلا دی کہ ان کو تو مار دیا, ان کو تو ختم کر دیا, ان کو تو قتل کر دیا. اللہ کا رسول چینی پھیل گئی کہ بھائی جو ہمارے سفیر گئے تھے مکے والوں نے انہیں قتل کر دیا, حالانکہ مکے والوں نے تو انہیں امان دی تھی. تھوڑی گرما گرمی ضرور ہوئی, تلواریں نکلی, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پورا خاندان موجود تھا, ابو سفیان امان دینے والا موجود تھا, یہ سب تھے, ان لوگوں نے امان دے دی لوگوں کو کہ نہیں بھائی لڑنا نہیں, ان کو مارنا نہیں ہے. خیر, اب جو بھی وجوہات رہی, یہاں یہ خبر پھیل گئی. اب جب رسول نے دیکھا کہ اتنا بے چینی پھیل گئی پورے لشکر میں کہ وہ مار دیے گئے, وہ مار دیے گئے, تو اب رسول نے ان سے بیعت لی, چلو اگر مار دیے گئے تو اب لڑنا ہے, لڑنا ہے تو کوئی میدان کو پیٹھ نہیں دکھائے گا, کوئی میدان کو پیٹھ نہیں دکھائے گا, بیعت لو. سب سے بیعت لی گئی جس کا نام ہے بیعت رضوان, اور جس کے لیے قرآن کی آیت میں کہ لقد رضی اللہ ان المؤمنین از یبایعونک تحت الشجرہ, کہ جب مومنین آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے اللہ راضی ہو گیا. کب راضی ہو گیا اللہ؟ جب انہوں نے بیعت کی. بیعت جب تک رہے گی اللہ, بیعت ٹوٹ جائے تو خدا نہ خواستہ. سیدھی سی بات ہے نا, عہد و پیمان کی بات ہے. جب تک تم عہد کو پورا کرو گے ہم بھی عہد کو پورا کریں گے. خیر آیت بھی آ گئی, بیعت بھی ہو گئی, پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ خاص بات ہے, یہ خاص بات ہے بہت, کہ رسول نے کیوں بیعت لی. ابھی راز کھل جائے گا تھوڑی دیر میں, ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کہ کیوں بیعت لی رسول نے. سب سے کہ اگر جنگ ہوئی تو کوئی میدان کو پیٹھ نہیں دکھائے گا, سب نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ نے تائید کی, ید اللہ فوق ایدیہم, ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے عاری ہے, اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا تو چہرہ نہیں ہے, اللہ کا تو جسم نہیں ہے, اللہ کا پہلو نہیں ہے, نہیں ہے نا. تو بس اب تلاش کیجئے کہ ید اللہ ہے کون. اللہ کا تو یا ابھی بتا دیں گے آپ کو, ابھی ثابت کر دیں گے. یہ خیر جناب بات آگے بڑھ گئی, پھر مذاکرات شروع ہوئے. اب دفعہ وہاں سے بھیجا گیا سہیل ابن عمرو اور حویطب کو کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مکے والے مانیں گے, یہ ہماری طرف سے معاہدے کے مجاز ہیں, یہ جو کہیں گے اور ہم کسی کی نہیں مانیں گے. دو نام اور ملتے ہیں مختلف تاریخوں کو جب جمع کیا جائے تو, اس میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل اور ایک حکیم ابن حزام, یہ چار پانچواں نام نہیں ہے. دو نام ہر جگہ موجود ہیں, عمرو ابن سہیل کا اور حویطب کا. باقی کچھ تاریخوں میں وہ دو نام بھی اضافے کر دیے گئے ہیں, حکیم ابن حزام اور اکرمہ ابن ابو جہل. چاروں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں, لیکن ہم نے اس لیے بتا دیا کہ کہیں وہ دو نام مل جائیں. کسی کو تو کہے آپ نے تو غلط نام بتائے تھے, وہاں تو وہ دو نام تھے. تو میرے بھائی اتنی ساری تاریخیں ہیں, آج تک شہدا کے نام پورے صحیح نہیں معلوم ہو سکے کسی کو, تو ان کفار قریش کے نام کون صحیح یاد رکھے گا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد بھائی. خیر جناب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سہیل ابن عمرو آیا معاہدے کے لیے, ادھر سے بھیجا مولا کائنات کو خدا کے رسول نے کہ علی آپ جائیے, آپ گفتگو کیجئے. اب گفتگو کیا ہونی تھی, مکے والوں نے اپنی شرطیں رکھ دی, چھ شرطیں اپنی رکھ دی, کہیں پانچ ہے کہیں چھ, یعنی شرطیں وہی ہیں مگر کسی نے ایک کو دو کر کے لکھ دیا تو پانچ بن گئی, الگ الگ لکھ دیا تو چھ بن گئے. یہ پانچ چھ شرطیں لکھ کے دے دی کہ بھئی یہ مانو گے تو بات ہے ورنہ نہیں. رسول کے پاس لے آئے مولا کائنات کہ وہ مذاکرات کیسے, معاہدہ کیسا, وہ تو کہتے ہیں یہ شرطیں ہیں یہ مان لیجئے. اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط کہ اس سال تو واپس جائیے, یہیں سے اسی جگہ سے واپس جائیے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیے اس سال اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, جانور یہیں قربان کیجیے اور چلے جائیے. دوسری شرط یہ کہ آپ آئندہ سال آئیں گے, آئندہ سال آئیں گے اور تین دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے. دوسری شرط یہ ہوگی کہ ابھی تو واپس جائیے آپ, آپ مکے میں کسی عالم میں داخل نہیں ہو سکتے. دوسری شرط یہ کہ اگلے سال آئیے گا, تین دن سے زیادہ آپ مکے میں نہیں ٹھہر سکتے. تیسری شرط یہ کہ سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے, یہ تیسری شرط. چوتھی شرط یہ رکھ دی کہ جتنے بھی قبائل ہیں جو جس کا حلیف بننا چاہے گا بن جائے, مگر اس کو بھی اس معاہدے کی پابندی کرنی پڑے گی. اب ظاہر یہ شرطیں دیکھ کے مسلمانوں کا حلیف تو کوئی بھی نہیں بنے گا کہ بھئی ایک سال تک یعنی جا ہی نہیں سکتے مکے, عمرے کے لیے نہیں جا سکتے, ویسے تو تجارت کے لیے آتے جاتے تھے, نہیں جا سکتے عمرہ کرنے, زیارت نہیں کر سکتے. یہ شرط, چوتھی شرط یہ رکھ دی. ایک شرط اس پر اور اضافہ کر دی کہ ہمارا جو آدمی جائے گا آپ واپس کریں گے, آپ کا جو آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. آپ کا جو بھی آدمی آئے گا آپ واپس کریں گے, ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ واپس کریں گے, آپ کا کوئی آدمی یہاں پر آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ شرطیں لکھ کے رکھ دی رسول کے سامنے, اور ابھی دستخط ہوئے ہی نہیں تھے کہ ابو جندل بھاگا بھاگا آ گیا زنجیروں سمیت. سہیل ابن عمرو کا بیٹا اسلام لا چکا تھا, باپ نے زنجیریں ڈال کے تہخانے میں ڈال دیا تھا. آپ سمجھ میں آئے کل جو پکڑے گئے کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ عجیب ہے یہ, عجیب اتفاق. کہ رات بھر میں وہ پروگرام بھی دیکھتا رہا اور رات بھر تاریخ بھی دیکھتا رہا, تو مسئلہ حل ہو گیا کہ کفار قریش کی سنت پہ کون چل رہا ہے. تاریخی واقعہ ہے, تاریخ کا واقعہ ہے, کیونکہ اسلام قبول کر لیا, سہیل ابن عمرو نے زنجیروں سے جکڑا بند کر دیا, اپنے بیٹے کو بند کر دیا کہ نہیں جا سکتا وہاں. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جو زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دیتے ہیں بیچارے طلبہ کو اور ذہنی مفلوجوں کو, بیماروں کو, تو کیا ہے وہ سنت کس کی چلی آ رہی ہے؟ باہر نکل کے آزاد نہ ہو جائیں کہیں, ان کو محبوس رکھو, پھر جو ان کے دماغ میں پکا دیں گے کھچڑی وہی پک جائے گی. یہیں سے یہ سارے پیدا ہوتے, سمجھ گئے نا آپ, یہ اڈے ہیں خوارج کے. مدارس کو میں نہیں کہہ رہا, اہل سنت کے مدارس ہوں یا اہل تشیع کے ہوں یا اہل حدیث کے ہوں, مدرسہ تو مدرسہ ہوتا ہے. مدرسے میں تو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے, مدرسے میں تو قرآن و تفسیر پڑھائی جاتی ہے, مدرسے میں تو اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے, مدرسوں میں تو جبر نہیں ہوتا, مدرسوں میں تو محبت اسے کہتے ہیں. جہاں یہ سب ماحول ہو اسے کہتے ہیں مدرسہ, جہاں یہ ماحول نہ ہو تو وہ ہوتا ہے خوارج کا اڈا. ایک صلوات بھیج دیجئے. تو اب یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا, اور تمام علماء نے بھی رد کیا, سب نے شد و مد کے ساتھ بہت رد کیا کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو پہلے ہی کریں اسلام سے تعلق نہیں, تو کفار قریش کی سنت ہے بھائی, وہ یہ کرتے تھے. تو ابو جندل کو جب یہ پتا چلا کہ خدا کے رسول آ گئے, وہ کسی طرح, اس زمانے میں کوئی نہ کوئی ترکیب ہوتی ہوگی, اب کی تو موبائل میں بتا دیا میڈیا کو, وہ کہیں سے نکل کے بھاگ گیا, زنجیروں سمیت خدا کے رسول کے پاس آ کے مل گیا. اب سہیل ابن عمرو نے دیکھا, کہا کہ یہ آپ واپس کریں گے میرا بیٹا مجھ کو, وہ بیچارہ مسلمان ہو چکا ہے. رسول نے فرمایا ابھی تو معاہدہ پورا دستخط نہیں ہوئے, سائن ہے, تم ابھی سے چاہ رہے ہو پابندی ہو؟ کہا کہ نہیں, بس اب یہی پہلی شرط ہے, اگر ابو جندل مجھے واپس نہیں ملا تو معاہدہ ختم نہیں ہے معاہدہ. رسول نے ابو جندل کو سمجھایا کہ ابو جندل تھوڑا اور برداشت کر لے, جہاں اتنے ظلم و ستم تم نے سہے, اللہ تیرے لیے راستہ نکال دے گا, چلا جا اپنے باپ کے ساتھ واپس. اب میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا, ایک ہستی نے تلوار نکال لی کہ ہو نہیں سکتا, رسول حوالے کر رہے ہیں, وہ رسول سے زیادہ جانتے تھے, کہتے ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کو کافر کے حوالے کر دوں. تو ابو جندل جو زنجیروں میں جکڑا, اس نے ڈانٹا, اس نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ, میں اس پہ عمل کروں گا جو خدا کا رسول کہہ رہا ہے. بیٹا پانی پلاؤ. ایک سلوات. ایک اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا محمد والے محمد پر. سمجھ آئی؟ تمہیں گریز کیا نام لینے سے, کہا آرام سے بیٹھ جاؤ, میں وہ کروں گا جو خدا کا رسول کہہ رہا ہے. چلا گیا اپنے باپ کے ساتھ, اور بھائی اسلام کی خاطر ہی تو برداشت کر رہا ہوں, اسی رسول کی خاطر تو برداشت کر رہے, وہ رسول حکم دے رہا ہے کہ جاؤ تاکہ فتنہ نہ ہو, جنگ نہ ہو, چلے جاؤ. چلا گیا وہ اپنے باپ کے ساتھ. اب جب یہ معاہدے کی شرطیں آئیں, رسول نے قبول کر لی فوراً قبول. اب وہی سارے مسلمان, ابھی بیعت کی تھی ابھی ناراض ہو گئے, غصے میں آ گئے. کیوں لی تھی بیعت؟ اسی لیے کہ ابھی پتہ چل جائے گا. سب غصے میں آ گئے, تیش میں آ گئے, یہ کیا ہوا, یہ تو بڑی ذلت ہے, یہ تو بڑی توہین ہے کہ ہم اتنے کرو فرسی آئے اور خدا کے رسول نے کہا کہ مجھے بشارت ہوئی, مجھے وحی ہوئی, مجھے خواب آیا, یہ تو معاذ اللہ سب غلط ہو گیا. تو بتائیے شک ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو شک تو ہوگا نا, شک ہوا, اور اتنا شک ہوا جو کبھی پہلے ہوا ہی نہیں تھا, اتنا شک ہو گیا جو کبھی پہلے ہوا ہی نہیں, اتنا زیادہ شک. لہذا اب خدا کے رسول نے فرمایا کہ یہ کب کہا تھا کہ اس سال, بھائی اللہ نے وعدہ کیا لے کے جائے گا, مگر اس سال کی بات تو نہیں تھی. ابھی اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے, اللہ کا رسول شرطیں مان رہا ہے. اب دیکھیے عجیب بات, جنگ بدر کتنی بڑی جنگ ہے, تاریخ کی جنگوں میں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہے کہ جس نے مستقبل کا فیصلہ کیا ایک نظریے کی. چند جنگیں جو فیصلہ کن جنگیں ہیں تاریخ میں, ان میں سے ایک بڑی جنگ ہے بدر, جس نے فیصلہ کر دیا تھا اسلام کے مستقبل کا, کہ لڑائی ہوگی، شکست بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی، مگر اسلام کا مستقبل محفوظ ہے، اسلام اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ جنگ بدر فیصلہ کن جنگ ہے، اتنا بڑا معرکہ ہے۔ سورہ فتح آئی نہیں؟ آئی، آیات میں ذکر ضرور ہے بدر کے واقعات کا، مگر سورہ فتح تو نہیں آئی نا۔ انا فتحنا لکا فتحا مبینا تو نہیں آیا، حالانکہ کتنی بڑی فتح احد میں آئی، مسلمان واپس پلٹ آئے، ذوالفقار نے اپنا کام دکھایا۔ سورہ فتح آئی نہیں آئی؟ خندق میں اتنی بڑی فتح ہوئی، سورہ فتح آئی نہیں آئی؟ خیبر کا معرکہ ہونے والا ہے، اس وقت سورہ فتح آئی نہیں آئی؟ فتح مکہ ہوگا 8 ہجری میں، کتنی بڑی فتح! فتح مکہ سب سے بڑی فتح حضور کی زندگی کی، حیات ظاہری کی سب سے بڑی، بغیر سورہ فتح نہیں۔ ان ساری جنگوں کی فتوحات، جتنی بھی فتوحات ہیں، ان میں مسلمان خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوش ہوئے تھے، پورا مدینہ خوش، فوجی خوش، جب آتے تھے استقبال ہوتا تھا۔ جس جس جنگ میں مسلمان خوش ہیں، وہاں سورہ فتح نہیں آئی، جہاں سارے مسلمان ناراض۔ تاریخ ہے، یہاں تو کوئی اختلاف نہیں نا کسی مفسر میں، کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ سورہ فتح کہاں آئی۔ تو دیکھا آپ نے کہ مسلمان ناراض ہیں، غصے ہو رہے، دل ٹوٹ گئے سب کے، کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا کر دیا، اتنے سارے ہمارے پیر ہمیں لایا کیوں تھا، لایا کیوں گیا تھا، ارے بھائی لڑنا چاہیے تھا۔ وہیں پر سورہ فتح آ رہی ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے رسول بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ اتنی فتوحات میں جن میں مسلمان خوش ہوئے، جشن منائے، جلوس اٹھائے، سورہ فتح نہیں آئی۔ حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا، تو جن لوگوں کی رسول کی فتح مبین سمجھ میں نہیں آئی، ان کے صلح حسن کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اب بتائیے آپ کہ وعدہ مبین سمجھ میں نہیں آئی، اس صلح حسن کہاں سے سمجھیں گے؟ اس میں رسول کہہ رہا کہ فتح مبین وہی آ گئے، کہ بے شک ہے رسول ہم نے آپ کو فتح مبین دی۔ اور سب تاریخوں نے بھی لکھا کہ مسلمان بہت غمزدہ تھے، بہت رنجیدہ تھے، اور رسول حکم دے رہے کہ سر مون دو، جانور ذبح کر دو، احرام سے باہر آ جاؤ۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا سوائے ایک فرد کے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ معاہدہ لکھنے والا کون؟ علی کی ذات۔ کوئی ضعیف سے ضعیف اور دشمن سے دشمن مورخ یا محدث لکھ دے کہ علی کے چہرے پہ بھی ناگواری تھی؟ سب کی ناگواری کا لکھا ہے کہ سب کے چہروں پہ ناگواری پھیل گئی؟ جملے بھی لکھے ہیں علی کے لیے نہیں، علی کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہیں ہے۔ کیوں؟ علی جانتے ہیں کہ لڑنا، جینا، مرنا، تلوار چلانا، تلوار رکھنا، سب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے لیے ہے۔ علی جانتے ہیں کہ جو خدا کا رسول کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے رسول کی مرضی ہے، جو رسول کی مرضی وہ علی کی مرضی۔ سب کے منہ بگڑ جائیں، علی کا منہ تھوڑی بگڑے گا۔ علی جانتے ہیں کہ جب پروردگار نے فرما دیا وہی آ گئی کہ فتح مبین، تو اس کا مطلب فتح مبین، تو اس فتح مبین میں بھی یہ احتیاط رکھی قدرت نے کہ اگر بدر و احد میں تلوار کی فتح علی کے ہاتھ سے ہو تو فتح مبین بھی لکھی جائے تو علی کے ہاتھ سے ہی لکھی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں کیوں کہا گئے کاتب؟ اٹھاؤ تاریخ، دیکھو کس نے لکھی فتح مبین، کس نے لکھی؟ کیونکہ اس وقت تو کسی کی سمجھ بھی نہیں آیا تھا۔ اگر کسی کو یہ پتا چل جاتا کہ فتح مبین کا سورہ اترے گا تو سارے کاتب آ جاتے کہ نہیں آ جاتے, میں لکھوں. لیکن سب تو رنجیدہ خاطر تھے, سب کے چہروں پہ تو ناگواری تھی, علی لکھ رہے تھے, تو بس مشیت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ساری تلوار کی جنگیں تو علی جتوائے اور یہ فتح مبین کسی اور کے ہاتھ سے لکھی جائے. فتح مبین بھی علی ہی لکھے گا اور علی کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہیں. لکھو علی, معاہدہ لکھو, ہمارے ان کے درمیان عہد و پیمان ہو رہا ہے, مکاتبہ کرو, میثاق باندھو. علی نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمرو نے کہا نہیں, ہم نہیں جانتے, یہ رحمان رحیم کا لفظ ہمارے لیے نیا ہے, زمانے جاہلیت میں جو لکھا جاتا تھا بسمک اللہم وہی لکھو. علی نے رسول کی طرف دیکھا, رسول نے کہا کاٹ دو, لکھو بسمک اللہم, مانا تو وہی ہے نا, مفہوم وہی ہے, کہا لکھو اللہ کے نام سے شروع کر رہے, لکھ دو بسمک اللہم. علی نے کاٹا, بسمک اللہم لکھ دیا. اب علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ سہیل ابن عمرو ہوتی فلا 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 اور محمد رسول اللہ کا قائم, یہ کیسے ہوگا, اسی پہ تو جھگڑا ہے, اسی پہ تو جھگڑا ہے. رسول لکھ دیا تو ہم رسول کب مانتے ہیں, لکھو محمد ابن عبداللہ. پھر علی نے دیکھا رسول کی طرف, رسول نے کہا علی کاٹ دو, لکھ دو محمد ابن عبداللہ. اب قلم رکھ دیا علی نے اور قسم کھائی, قسم کھائی, الفاظ تاریخ کے اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر رہا ہوں, کہتے ہیں خدا کی قسم اپنے ہاتھ سے رسول کا لفظ نہیں کاٹوں گا. یعنی قسم بھی کھا لی علی نے, قسم بھی کھا لی, فوراً فوراً قسم کھائی, واللہ اپنے ہاتھ سے میں رسول کے لفظ کو نہیں کاٹوں گا. قلم رکھ دیا, رسول مسکرائے, قلم اٹھا لیا, خود کاٹا خود لکھ دیا, خود لکھ دیا. سوال تو پیدا ہو گیا کہ بھئی محبت صحیح, سب کچھ صحیح, آخری منزل صحیح وفا اور محبت کی, مگر ایک جگہ تو علی نے حکم نہیں مانا نا. محترس تو لے آئے گا سوال کہ بھئی ایک موقع تو ایسا ہے, محبت وفا سب اس کی معراج ہے, مگر صاحب ایک جگہ تو رسول نے کہا یہ کرو, علی نے کہا نہیں کرو. ارے تو علی کیوں قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں کاٹوں گا, اسی لیے تو قسم کھائے گی, اب رسول مجھ سے نہیں کہیں گے, قلم رکھ دوں گا اور مورخ لکھے گا, خود لکھے گا کہ رسول نے کاٹا اور لکھا. ایک طرف خود لکھ رہا ہے, تاریخ میں لکھ رہا ہے کہ رسول نے کاٹا اور لکھا, اور پھر لکھتا ہے کہ رسول ان پڑھ تھے. ارے خدا کے بندو, رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کاٹا کیا, لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھا کیا. یہ ہے علی, یہ ہے علی کہ تاریخ میں محفوظ کرا دوں گا. میں نے کہا تھا نا بہت سارے پہلو لیے ہوئے صلح حدیبیہ, اتنی سی نہیں ہے جتنی اسکول کالج میں پڑھائی جاتی ہے. صلح حدیبیہ پورے ایک عشرے کا موضوع ہے, لیکن کیا کریں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے اس 8-9 مجلسوں میں. تو اب سمجھ میں آئے کہ کیا حکمت عملی ہے مولا کی, رکھ دو, اللہ پردے ڈال دے گا غفلت کے ان کے دماغوں پہ. ایک طرف کہیں گے امی, دوسری طرف کہیں گے صلح حدیبیہ میں رسول نے کاٹا بھی اور لکھا بھی. ارے تو بابا جب پڑھنے ہی نہیں آتا تو کاٹ کیا رہے ہیں, پڑھ گئی تو کاٹا ہوگا, اور لکھنا نہیں آتا تو لکھا کیا. تو یہ علی ہے جس کے ذریعے سے رسول کی یہ صفت سامنے آئی کہ ان پڑھ تم تھے, جاہل تم تھے, جو لوح محفوظ جس کے سینے میں رکھی ہو اسے ضرورت نہیں کہ کوئی اسے لکھنا سکھائے یا پڑھنا سکھائے. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی. یہ تھے صلح حدیبیہ کے پہلو, یہ صلح حدیبیہ. تو یہاں بھی ایک ہی فرد نظر آ رہا ہے جس کے چہرے پہ ناگواری نہیں ہے, کیونکہ وہی لکھ رہا ہے, جانتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے جو رسول کہہ رہے ہیں, جو فرما رہے ہیں کہ فتح مبین. کیوں فتح مبین؟ اب ہمیں موقع مل گیا, ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے, معاہدے یہ توڑیں گے. جب معاہدے توڑیں گے, اچھا آخری شرط بتانا بھول گیا تھا, آخری شرط یہ تھی کہ اس معاہدے کی روح سے اب 10 سال تک ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی. یہ معاہدہ 10 سال تک ہے, عمرے کی پابندی تھی کہ اگلے سال نہیں آ سکتے, باقی تو سارا سال لوگ آتے جاتے تھے, آئے جائیں کوئی مسئلہ نہیں,
اب فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ 10 سال تک جنگ نہیں کرنے کا معاہدہ کر لیا، اب مسلمان مکے بھی جاتے ہیں، مکے والے مدینے آتے ہیں، مسلمان اطمینان سے وہ جھوٹا پروپیگنڈا جو کفار قریش نے رسول اور اسلام کے خلاف کر کے لوگوں کے ذہن خراب کر دیے تھے، اس پروپیگنڈا کو صاف کرنے کا موقع مل گیا۔ اب مسلمان آرام سے مکے میں جا کے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کیونکہ جنگ تو ہو نہیں سکتی، تلوار چل نہیں سکتی۔ مکے کے لوگ یہاں آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جن کو منع کیا گیا تھا ان کی باتیں نہ سننا وہ آ کے باتیں سنتے تھے۔ تو فائدہ کس کو پہنچا؟ بھائی اسلام کو تو کوئی خطرہ تھا نہیں، خطرہ تو ان کو تھا جن کے بت خانے سجے ہوئے تھے، خطرہ تو وہاں تھا نا۔ ابھی دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا؟ ابو بشیر وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گیا مسلمانوں کے پاس، اسلام قبول کر لیا، دو آدمی لینے آ گئے کہ معاہدے کی روح سے اس کو واپس کیجئے۔ رسول نے کہا لے جاؤ، ابو بشیر سے کہا جاؤ، ہم معاہدہ عہد شکنی نہیں کریں گے، جاؤ۔ وہ جو دو آدمی لینے آئے تھے، ابو بشیر بہت صحابہ میں ماشاءاللہ تیز تھے، ابھی بتائیں گے آگے کیا، وہ کیا کریں، تاریخیں پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو نکلے، جب مدینے کی حدود سے باہر نکل گئے تو انہیں نے بڑی تعریفیں کرنا شروع کی، ان میں سے ایک کی تلوار کی، بھائی کیا تیری تلوار ہے، کیا زبردست تلوار ہے، اس نے کہا دکھا، لیا اور گردن اڑا دی، ایک کو مار دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ مارنے کے بعد آگئے رسول کے پاس، کہتے ہیں بھائی بلند آواز سے ایک سلوار بھیج دیجئے محمد علی، ابو بصیر نے اس کو مارا، ایک کو قتل کیا، دوسرا بھاگ گیا، واپس مدینے آ گئے۔ کہا کہ دیکھیں حضور، آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا، مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا، میں نے باہر جا کے مار دیا، اب آپ پابند تھوڑی ہیں۔ خدا کے رسول نے کہا یہ جنگ کرائے گا، یہ فتنہ ہے، یہ تاریخ ہے، کہا کہ یہ فتنہ انگیزی کر رہا ہے، کہا نکل جا بھائی، تو یہاں سے چلا جا، مدینے سے نکال دیا اس کو۔ اب یہ مکے بھی نہیں گیا، یہ جدے کے پاس ساحل کے پاس جا کے چھپڑ ڈال کے بیٹھ گیا۔ اب مدینے مکے میں پتہ چلا ابو جندل کو، وہ بھی بھاگ گیا اپنے باپ کے قصے وہاں چلا گیا، اب ادھر تو آئے نہیں نا، یہ تو جس جگہ چلے گئے۔ اب یہ جتنے بھی تھے مکے میں جو چھپے ہوئے تھے اسلام کے ساتھ، وہ سارے بھاگ بھاگ کے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب انہیں حرکت کیا کرنی شروع کر دی کہ جب کفار کا کوئی تجارتی قافلہ گزرے، یہ چھاپا مار دیں اس کے اوپر، مال غنیمت لے جاؤ لوٹ کے۔ ہمارے یہاں جائز نہیں، یاد رکھیے گا، سن لیں، کسی بھی املاک کو لوٹنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، ہزار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، معصومین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کسی بے گناہ کی املاک کو لوٹنا یا نقصان پہنچانا یہ شیعت نہیں ہے، یہ علی والوں کا کام نہیں ہے۔ چاہے کوئی مجھے کتنے برا بھلا کہے، میں یہی بات تکرار کرتا رہتا ہوں کہ ہم ہیں کسی شریعت کے پابند، ہمیں معصومین کے احکام کے پابند، ہم یہ نہیں کر سکتے جو دوسرا کرے گا، ورنہ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو دشمنان اہل بیت کرتے ہیں، اگر ہم نے بھی وہ کام کیا تو ہم بھی اسی صف میں آ گئے نا۔ جواب دینا، ایک ایک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، فریاد کرے گا، کوئی غریب آدمی کا ٹھیلا ہو، رکشہ ہو، گاڑی ہو، کس طرح اس نے بنایا ہوا، کبھی سوچا ہے؟ اپنے اوپر رکھ کے تو سوچئے نا کہ اگر خدا نہ کرے جب ہمارا نقصان ہوتا ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی غریب کا اسکوٹر ہو، کسی کا رکشہ ہو، سوچیے تو صحیح، پتہ نہیں بیچارے نے قسطوں پہ لیا ہوگا، کیا کیا ہوگا اس نے، یہ سوچنے کی بات ہے نا، نہیں انسانیت ہے کہ نہیں ہے، دوسرے میں نہ ہو، ہمیں یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، علی والوں کو کیا کرنا چاہیے، حسین والوں کو کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ، ہمیں جواب دینا، ہم کسی کے آگے جواب، ہم تسلیم ہیں، ہمارے گلے میں، میں توق نہیں کہتا، ہمارے گلے میں بیعت علی کا ہار پڑا ہوا ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو دشمن علی کرے گا، جو دشمن اہل بیت کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے بچوں کو نصیحتیں کرتا رہتا ہوں، صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے جناب؟ یہ جناب شب خون مارتے تھے، مال وال لوٹ کے پھر بھاگ جاتے تھے۔ اب اتنا بڑا نیٹ ورک تو تھا نہیں، مکے والوں کا گھر کے شیر تھے، مکے سے باہر تو ان کا کچھ تھا نہیں، وہ کہاں کہاں سوال ہے، وہ تو چھاپا مار پارٹی تھی، یہاں سے لوٹا وہاں جا کے بیٹھ گئے، وہاں سے لوٹا وہاں جا کے بیٹھ گئے، مال غنیمت کہہ کے لوٹتے رہتے تھے۔ 70-80 آدمی جمع ہو گئے، مکے والوں نے خود خط لکھا سفیر بھیجے رسول کے پاس کہ بھائی ہم پابندی ہٹاتے ہیں معاہدے کی، ان کو اپنے پاس بلا لو مدینے، ہماری جان چھوٹے، ان کو مدینے بلا لیجئے آپ. کہ بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ کرنی، ہم ہٹاتے ہیں یہ والی شرط، آپ بلا لیں ان کو مدینے، بلا لیں جو ہمارے پاس ہے ان کو بھی بھیج دیں گے، مسلمانوں کو یہاں سے نکالو، یہ مصیبت ہو رہی ہے ہمارے لیے. تو اب ابو بصیر کو پھر رسول نے پیغام بھیجا، بھائی آ جاؤ ادھر، مگر تمیز سے رہنا یہاں مدینے میں، یہاں یہ حرکتیں نہ کرنا، صلوات بھیج دیجئے محمد عالم. تو یہ ہے کیا کیا جائے. جب تاریخ پڑھیں گے آپ تو ایسے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جن پہ آپ کو یقین کرنے کو دل نہیں چاہے گا، مگر ہوا. بھئی انسان تھے نا سارے کے سارے، معصوم تھوڑی تھے، ان میں ہر قسم کے لوگ تھے. اور ہر قسم کے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ یہ قسم قسم کے لوگ نہ ہوتے تو تاریخ بنتی کیسے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. خیر، کیونکہ آگے والی بات بہت طویل ہے کہ کس طرح اس کے فائدے مسلمانوں کو پہنچے، کیسے یہ فتح مبین ہوئی، کیسے فتح مکہ کا دروازہ کھلا، کیسے فتح مکہ ہوئی، وہ ہم آتے ہیں کل، کیونکہ بات بالکل نئی ہو جائے گی، بہت لمبی، لہذا اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، یہیں تک رکھتے ہیں بات کو. تو ابھی سمجھ میں آ گیا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ وہ عہد و پیمان ہے جو رسول نے کفار قریش کے ساتھ کیا. لیکن رسول جانتے ہیں کہ جتنی بھی شرطیں رکھ رہے ہیں ان سب کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. اچھا مجھے بتائیے، صلح حدیبیہ میں شرطیں کس نے لکھ کے دی؟ لکھنے والے علی. شرطیں دی کس نے؟ یعنی شرطیں کس کی طرف سے رکھی گئیں؟ کفار نے رکھی نا. صلح حدیبیہ میں شرطیں رکھنے والا کون؟ کفار قریش. ماننے والا کون؟ خدا کا رسول. ایسے ہی ہے نا، صلح حدیبیہ میں شرطیں رکھی گئیں وہاں سے، مانی ہے رسول نے. اللہ نے اسے کیا قرار دیا؟ فتح، فتح مبین. ارے تو خدا کے بندو اتنا تو دیکھ لو، مدائن میں تو صلح کی شرائط بھی حسن ہی نے رکھی ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا میری سیرت دیکھ لینا تو پتا چل جائے گا، جیسے وہ فتح مبین ویسے یہ بھی فتح مبین. دو جملوں میں نتیجہ دے رہا ہوں، فرق کیا ہے کربلا میں اور مدائن میں. مدائن وہ یعنی جہاں مارکہ ہوا تھا امام حسن علیہ السلام کا، اور یہ شرائط صلح طے ہوئی تھی. مدائن میں اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ شرائط بھیجی حسن نے، اس نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ مانا. ارے بعد میں بے شک پھاڑ دے، تاریخ میں تو آ گیا نا، تاریخ میں آ گیا. بس فرق یہ ہے مدائن اور کربلا میں، ایک بھائی نے مدائن میں اعتراف جرم لکھوایا، دوسرے نے کربلا میں سزا دے دی. ایک نے اعتراف جرم کروایا، کرو یہ جرم کیا ہے تم نے، کرو. سب و شتم کرتے تھے علی پہ، اب نہیں کرو گے، لکھو، اب نہیں کریں گے. اعتراف جرم ہوا نا کہ ہاں کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے، پھاڑ دیا شرائط نامہ، لیکن اعتراف تو کروا لیا نا. تو ایک بھائی نے اعتراف جرم کروایا، دوسرے نے کربلا میں سزا سنا دی. سزا بھی جیسے ہماری عمر قید ہوتی ہے، سزا بھی تا قیامت سنا دی اس نے. کیا پیچھا چھڑاتے رہو کربلا سے، کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہے. ایسے ہی ہوا نا، آج تک چاہتے ہیں دامن بچائیں، کسی طرح کربلا سے نہیں بچتا، نہیں چھوٹتا. کیوں؟ سزا کس نے دی ہے؟ سزا دینے والا بھی تو حسین ہے، رسول کا نواسا ہے. اس لیے ان کا ہر عمل عکاس ہے رسول کے عمل کا، سنت رسول کا. ان کی جنگ رسول کی جنگ ہے، ان کی صلح رسول کی صلح ہے، یہ مسئلہ ہے. مگر اتنی بڑی سزا دینے کے لیے حسین کو قربانیاں کتنی دینا پڑیں گی؟ اور عزیزو، ایک اور بھی عجیب مسئلہ ہے اس فتح مکہ کے واقعے کو، تو میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ بہت سارے لکھنے والوں نے کچھ اشعار لکھے جن کو منسوب کیا ہے مولا کائنات کی طرف، کہ خواب میں بیان کیا یا یوں ہی لکھ دیے، مگر بات بڑی سچی تھی کہ جب ہم نے تم پر اقتدار حاصل کیا، یعنی جب فتح مکہ ہوا. آپ جانتے ہیں نا فتح مکہ میں رسول نے کہا تھا انتم الطلقاء، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غلامی میں لے کر آزاد کرنے کے لیے. آج تم آزاد ہو، انتم الطلقاء یعنی میرے قبضے میں تھے، میں نے آزاد کر دیا تمہیں. جب ہمارا اقتدار آیا
ہم نے رحم و کرم سے کام لیا، عفو درگزر سے کام لیا، تمہیں معاف کر دیا، تمہیں آزاد کر دیا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ معصومین جا بجا ذکر کرتے رہے کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، یہ کہہ کے خطاب کیا ہے معصوم نے، وہی فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، ہم نے تم پر رحم و کرم کیا، ہم نے تمہیں عفو درگزر سے کام لیا، لیکن جب تمہارا اقتدار آیا تم نے ہمارے خون کی ندیاں بہا دی، ہمارے بچوں کو قتل کر ڈالا، ہماری بستیوں کو اجاڑ دیا، ہمارے گھروں کو آگ لگا دیا۔ یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ امیر شام کا قبضہ ہوا گھاٹ پہ، علی کے سپاہیوں پہ پانی بند، علی کا قبضہ ہوا پانی کھول دیا، دشمن کے لیے پانی کھول دیا کہ نہیں پانی پہ جھگڑا نہیں، سیراب کرو ان سب کو، سیراب کرو، جا بجا علی دکھاتے چلے گئے یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس کے باپ دادا سیراب کرتے رہے، زمزم جن کے اجداد کے قدموں کا صدقہ، اور زمزم تو جناب عبد المطلب کا بھی صدقہ ہے، کیونکہ تو پوشیدہ تھا، تکتم تھا، چھپ چکا تھا، اس کو نکالنے والے تو جناب عبد المطلب تھے، جس کے باپ دادا نے قیامت تک کے لیے تشنگان کو، پیاسوں کو سیراب کرنے کا سامان فراہم کیا، اس کے بچے کربلا میں پیاسے تھے۔ بس آج پیاس کا ہی ذکر کریں گے، کیسی پیاس ہے یہ عزاداروں۔ ایک بات یاد رکھنا، شاید کبھی عرض کیا تھا میں نے کہ کربلا میں حسین سے زیادہ کوئی پیاسا نہیں تھا، حسین سے زیادہ سکینہ بھی پیاسی نہیں تھی۔ میں بھی دلیلیں دے دوں گا آپ، چند جملے مصائب کے، بس آپ کی زحمت تمام۔ کچھ منظر ایسے ہیں میرے سامنے تاریخ میں کہ جن سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی سب سے زیادہ پیاسا تھا کربلا میں تو زہرا کا لال حسین تھا، مگر حسین کس سے کہے کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاں بس یہ ضرور ملتا ہے کہ جب زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا تو ایک ہی لفظ تھا لبوں پر، العطش، العطش۔ ظالموں پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، کوئی تھوڑا سا پانی فرزند رسول کو پلا دو، ذرا سا پانی پلا دو۔ یہ ہے تاریخ، مقاتل میں یہی لکھا ہے مولا کی پیاس کا۔ لیکن میں ذرا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھا سکوں کہ سب سے زیادہ پیاسا حسین کیسے ہے۔ حسین نے کہ جناب سید الشہداء سے جو اشعار منسوب ہیں اس میں حسین نے سب سے پہلے اپنی پیاس کا ذکر کیا ہے نا، کیا ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں وہ شعر، شیعتی مہما شریف تم ماں انس بن فض قرونی، او سمے تم من غریب نو شہید فندبونی۔ اے میرے شیو، جب کبھی تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آ جائے اپنے حسین کی پیاس کو ضرور یاد کر لینا۔ کیا ہے حسین کی پیاس؟ دو تین منظر دکھا کے آپ کی زحمت ختم۔ سید سجاد سے پوچھئے کہ حسین کی پیاس کیا ہے، جب بازار میں نکلتے تھے قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کیوں؟ جانتے تھے کہ فرزند رسول کی نگاہ پڑ گئی تو حالت غیر ہو جائے گی، اور اگر کبھی نگاہ پڑ جاتی تھی فرزند رسول کی، سید سجاد کی، تو آپ آگے بڑھ کے پوچھتے تھے اس قصاب سے کہ بھائی ایک بات بتا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا فرزند رسول کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی بھی نہ پلاؤں۔ بس میرا بیمار امام کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا حسین۔ کیا کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا کہ فرزند رسول کے گلے پہ خنجر چلانے سے پہلے اس کے سوکھے گلے میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتا؟ آئیے دوسرا منظر کربلا میں دکھاؤں آپ کو۔ علی اکبر میدان سے واپس پلٹے ایک حملہ کر کے، اور آنے کے بعد اپنے بابا حسین سے سوال کیا، بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا نا، جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکال لی۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ علی اکبر جنگ کر کے آئے ہیں، حسین نے تو ابھی جنگ ہی نہیں کی، صرف لاشیں اٹھائے۔ حسین نے کب سے پانی پینا چھوڑا مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا پیاسا ہے کہ علی اکبر سے زیادہ پیاس ہے، مگر حسین کس سے کہے کہ میں پیاسا ہوں۔ آپ بس تیسرا اور آخری منظر سن لیجئے، زلجنہ قتل حسین کی خبر لے کر واپس پلٹا، زین ڈھلکی ہوئی تیروں سے چھلنی، خیمہگاہ کے سامنے پہنچا، سر پٹکتا ہے، کبھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، چلاتا جاتا ہے، شور کرتا جاتا ہے، بیبیاں باہر نکلی، زلجنہ کو اپنے حلقے میں لے کے ماتم شروع کر دیا، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ پس روایت کہتی ہے ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، 4-5 سال کی، اور اس نے آتے ہی زلجنہ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اپنا منہ زلجنہ کے منہ پہ رکھ کے پوچھ دیا، یہ کون سا کینہ، کون سا کینہ؟ جو میدان میں جاتا تھا اس سے کہتی تھی تھوڑا سا پانی ہو سکے تو لے آؤ، اتنی پیاسی، مگر اس وقت زلجنہ کے منہ پہ منہ رکھ کے پوچھتی ہے، بابا کے زلجنہ بس اتنا بتا دے، جب شمر لہین کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، ارے کسی ملون نے میرے بابا کے سوکھے گلے میں تھوڑا سا پانی بھی ٹپکا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔